بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تدبر القرآن كدرس جاري ہے اور ہم تدبر کے طریقے پر بات کر رہے تھے کہ تدبر کیسے کیا جاتا ہے، اور اس میں میں نے 10 طریقے بیان کیے ہیں. ان میں سے جو پہلا طریقہ تھا وہ تھا بنیادی پیغام کو جاننا. دوسرا طریقہ ہے آج کے درس میں موضوع کے اعتبار سے غور و فکر کرنا. غور و فکر کا طریقہ بیان کر رہے تھے، دوسرا طریقہ ہے غور و فکر کا. اور چاہیے؟ موضوع کے اعتبار سے غور و فکر کرنا. موضوع کے اعتبار سے کیسے غور و فکر کیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. سورة الزمر آیت نمبر 17 اور 18. جو لوگ طاغوت کا اجتناب کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اور میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سناتے رہو. یہ وہ لوگ ہیں جو بات تو سنتے ہیں لیکن ان باتوں میں سے جو سب سے اچھی اور احسن بات ہے اس کو اپناتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو عقل مند اور سمجھدار ہیں. یاد رکھیں، قول تو سنو، قول سننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. قول سننے کے بعد غور و فکر ضرور کرو، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرو. اگر تم حق اور باطل کو الگ الگ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر یہ تو جان لو کہ حق سے کہ حق کیا چیز زیادہ قریب ہے، کون سا قول زیادہ قریب، باطل کے قریب کون سا قول ہے. کیونکہ جان لو کہ تم زیادہ پاگل نہیں ہو، اتنی پہچان تو ہو سکتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور حق سے کیا قریب ہے، باطل سے کیا قریب ہے. اور یاد رکھیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ہر نعمت کا سوال کرے گا، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر برسائی ہیں. تو قول سنو، اور اس میں سے جو اچھا ہے اسے اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا. اور غور و فکر کرو، اپنے دل سے غور و فکر کرو. اگر آپ اس غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہو کہ آپ نے حق کو اپنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو شکر کرو اور اس پر ثابت قدمی اختیار کر لو، تاکہ مخالفین کے شکوک و شبہات آپ کے قدموں کو اپنی جگہ سے ہلائے نہیں. اور اگر اپنے غور و فکر سے اس نتیجے پر پہنچو کہ حق کے خلاف ہے، تو یہ جان لو کہ غلطی آپ کی ہے، کہیں پہ ضرور غلطی ہوئی ہے. اپنے اس غلط نتیجے سے توبہ کرو اور اسے چھوڑ دو. اور یاد رکھو، قیامت کے دن تمہارے کام کوئی چیز بھی نہیں آئے گی سوائے آپ کے عمل کے اور آپ کے قلب سلیم کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتى الله بقلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو قلب سلیم وہ ہے جو باتوں پر جو سنتے غور و فکر ضرور کرتا ہے، اور اچھی بات کو اپناتا ہے غور فکر کرنے کے بعد. اور سب سے عظیم فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ غور فکر کر اور دیکھو آپ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، یہ پیغام کیسے دیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں. آج کا جس کا یہ موضوع ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے ہم اس پیغام کو کس طریقے سے جمع کریں اور کس طریقے سے اس پر غور و فکر کریں تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ہداہم اللہ، جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے، وہ اولئک ہم اولو الالباب، انہیں لوگ عقل مند سمجھدار ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت سے نواز دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہدایت یافتہ ہیں اور عقل مند سمجھدار ہیں. طریقہ کیا ہے غور و فکر کرنے کا؟ موضوع کی بنیاد پر غور فکر کرنے کا طریقہ جو ہے اس کے پانچ سٹیپس ہیں. پانچ سٹیپس ہیں. نمبر ایک، پہلے نمبر پہ ایک موضوع کو چن لو، موضوع کا اختیار کرنا، جو بھی ٹاپک آپ چننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سب سے پہلے چن لو. یعنی مثال کے طور پہ آپ توحید عبادت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو موضوع آپ نے چنے توحید عبادت. آپ جنت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو موضوع جنت آپ نے لے لیا. دوزخ کے بارے میں یا نماز کے بارے میں، زکات کے بارے میں، تو سب سے پہلے موضوع کو آپ چن لیں گے. دوسرا سٹیپ ہے، جزاک اللہ خیر، دوسرا جو ہے آیات کو جمع کرنا جو اسی موضوع کے متعلق جن میں پیغام موجود ہے، ان آیات کو جمع کرنا ایک ساتھ جن میں آپ کو جن کا پیغام یہ موضوع ہو جو آپ نے چنا ہے، اور ان کو ان آیات کو ایک پیپر میں نوٹ کر لو. یہ پیپر میں نے آپ کو دے دیا ہے، یہاں پر نوٹ ہو چکی ہیں ساری. یعنی دو سٹیپس تو آپ کو ہاتھوں میں مل گئے ہیں، موضوع اوپر لکھا ہوا ہے اور آیات، اور آیات کے نمبر بھی، ترجمہ بھی آپ کو مل چکا ہے. آپ کا آدھے سے زیادہ کام آسان کر دیا گیا ہے. اب اگلے درس میں یہ نہ کہنا کہ کر کے نہیں آئے ہم لوگ. اچھا، جو دوسرا طریقہ ہے آپ یہ خود بھی تیار کر سکتے ہیں. جب بھی تلاوت کرو قرآن مجید کی، اور میں جانتا ہوں ماشاءاللہ اتنے اچھے ساتھی موجود ہیں جو تقریباً ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں، یہ دو مہینے میں ختم کرتے ہیں قرآن مجید کا. جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو ایک کاغذ اور پنسل رکھیں اور اپنے ذہن میں ایک موضوع بٹھا لیں اور پھر قرآن پڑھتے رہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں. اور جب وہ موضوع جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آیت آپ کے سامنے گزرے اسے نوٹ کر لو. سورہ فاتحہ میں وہ موضوع ہے کہ نہیں، سورہ بقرہ میں کس آیت میں ہے، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، آخر تک ایسے دیکھیں کہاں کہاں پہ ہے، اس کو نوٹ کرتے جائیں. تو دوسرا سٹیپ ہے کہ اس موضوع کے متعلق جو آیاتوں کو جمع کریں اور ان کو نوٹ کر لیں. ایک ختم میں آپ نے ایک موضوع جان لیا، ایک دو مہینے میں، دوسرے مہینے میں آپ نے دوسرا موضوع جان لیا، دسویں مہینے میں آپ کتنے موضوع جانیں گے؟ دس موضوع. تو قرآن مجید کے ساتھ اس طرح سے زندگی بسر کر سکتے ہیں نا. ہم قرآن کو کیسے جوڑا اپنی زندگی سے؟ یہ طریقہ میرے بھائی، ایک تو یہ جو آسان ہے آپ کو دے دیا گیا، یہ تو چند موضوع ہے جو صرف عقیدے کے متعلق ہیں، آپ اس سے زیادہ اور بھی کر سکتے ہیں. میں ہنٹ آپ کو دے دیا میں نے، اور سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، آگے آپ خود محنت کر سکتے ہیں، اسے اچھی کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ یا تیسرا سٹیپ جو ہے، جب آپ نے نوٹ کر لیا، ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ الگ الگ پڑھنا اور اس پر اس میں غور و فکر کرنا، اور اس ایک آیت میں جو بنیادی پیغام ہے اسے الگ کر لینا. بنیادی پیغام جو ابھی میں، موضوع ایک ہے، اس موضوع میں جو بنیادی پیغام ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن موضوع ایک ہوگا. نہیں، توحید عبادت ہے مثال کے طور پہ، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت ہے. یہاں پر موضوع آپ کو کیا ملا ہے، غور فکر کیا ملا ہے کہ جن اور انس پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اگر فرماتے وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ تعالی عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو. تو اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ توحید عبادت کے لیے. تو موضوع ایک ہے, توحید عبادت ہے, لیکن آیت میں جو پیغام ہے الگ الگ ہے, اگرچہ موضوع ایک ہے. تو تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آیت کو الگ الگ پڑھو, اور اس میں سے جو بنیادی پیغام ہے اس آیت میں جو اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے جو آپ جس کے بارے میں آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں وہ نکال لو اور اس کے سامنے لکھ دو. کیا لکھیں گے کہ آپ کو اس آیت میں سے کیا پیغام ملا ہے. وما خلقت الجن والانس ليعبدون کا پیغام ہے کہ جن کو پیدا کرنے کا مقصد یا وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, جو لفظ آپ جانیں سب ایک ہی معنی ہیں سب الفاظ کے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے. اس لیے جب آپ کسی سے سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے, تو آپ کہیں گے بھائی ایک منٹ ٹھہرے ذرا, اللہ کا تو یہ فرمان ہے یہاں پہ, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اپنی عبادت کے لیے. یہ کہاں فرمایا کہ اپنے نبی کے لیے میں نے پیدا کیا. تو آپ کے پاس ایک دلیل ہے, سب غور فکر کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلا ہے کہ جب آپ غور فکر کیوں میں غور فکر بار بار ہم پڑھیں گے, آگے مثالیں آئیں گی. وما الا وما خلق الجن سے الا ليعبدون لا الہ الا اللہ, تو نفی سے بات شروع ہوتی ہے اور درمیان میں استثناء ہے لا الا, جب یہ مل جاتے اسے کہتے صیغۃ الحصر کہ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں, اسے کہتے تدبر غور فکر کہ الفاظ کون سے اللہ تعالی نے استعمال کیے ہیں اس آیت کریمہ میں, کون سے الفاظ ہیں جس سے ہم یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا, کسی اور چیز کے لیے نہیں, یعنی نہ تو اپنے نبی کے لیے, نہ کھانے پینے کے لیے, نہ کسی اور چیز کے لیے. تو کہاں سے پتہ چلا؟ آیت کے ان الفاظوں سے جو موجود ہیں, اسے کہتے غور و فکر. اگر وہ کہتے ہیں نہیں آیت میں تو نہیں ہے, کہاں پہ میں نے جنہوں نے اس کو پیدا نہیں کیا اللہ میری عبادت کے لیے, آپ کہیں گے عربی زبان عربی گرامر کی بنیاد پر اور دوسری آیات و حدیث جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا بھی صرف اپنے عبادت کے لیے کیا ہے. چوتھا سٹیپ, ان سب پیغامات کو جمع کرنا اور ان سے فائنل نتیجہ نکالنا. اب آپ سے ہم 10 آیتیں ہیں یا 5 آیتیں آپ نے نکالی ہیں اور سب کا آپ نے ایک ایک پیغام لکھا ہے, آخر میں ان سب پیغامات میں سے آپ جمع کر کے ان سب پیغاموں کو اور ایک آپ نتیجہ نکال لیں کہ سارے پیغام آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. نمبر 5, 5 سٹیپ, جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے اس نتیجے کو سلف کے اقوال سے جا کے ملا کر دیکھو, اگر سلف کے اقوال کے مطابق ہے تو پھر بہت اچھا ہے, آپ نے صحیح نتیجہ نکالا ہے اور آپ کی محنت بھی جد و جہد بھی آپ کے کام آئی ہے الحمدللہ. اور اگر آپ کا نتیجہ غلط ہے تو غلطی آپ کے فہم میں ہوئی, قصور آپ کی سمجھ میں ہے, سلف کا راستہ سلف کے اقوال حق ہیں اور سچ ہیں, کیونکہ آپ تو غور و فکر کر رہے ہیں وہ غور و فکر کر چکے ہیں, آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ عالم ہیں, اور وہ ایسے عالم ہیں جن کے قدم علم میں ثابت ہو چکے ہیں, جن کی گواہ اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے, اور راسخون فی العلم. یہ 5 سٹیپ یاد ہیں, اب ان 5 سٹیپس کو ہم لیتے ہیں اور پہلی مثال سے اپنے اس درس کا آغاز کرتے ہیں. پہلی مثال ہے توحید الوہیت, توحید عبادت, یہ موضوع چنا ہے. اب آئیے دیکھیں توحید عبادت کے متعلق ہمیں قرآن مجید میں کیسی آیات ملتی ہیں. وہ یاد رکھیں حدیث بھی, میں نے حدیث کی بات اس لیے نہیں کی کہ حدیث ضروری نہیں ہے, بلکہ جب ہم سلف کے اقوال کی میں نے بات کی ہے تو اس میں حدیث کی بنیاد پر ہی حدیث بھی آ جاتے ہیں, سلف کے اقوال بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ حدیث میں حدیث اور اثار سب ہوتے ہیں, سلف کے اقوال بھی ہوتے ہیں. توحید الوہیت, اب جو آیتیں توحید الوہیت کے متعلق ہم ملتے ہیں قرآن مجید میں, میں یہاں پر چھ آیتیں بیان کرتا ہوں, آیتیں تو بہت ہیں لیکن آپ دیکھیں چھ آیتوں میں کیا ملتے ہیں, ہم نتیجے کیا لے سکتے ہیں. پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورۃ الذاریات آیت نمبر 56, 56, اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ میری عبادت کرے. اب پہلے جمع کریں گے ہم, ٹھیک ہے, ہم جمع کر رہے ہیں. پہلی آیت یہ ہے, اور اس آیت میں جو پیغام ہمیں کیا ملا ہے کہ جن اور انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، سامنے لکھ لیں آپ، آیت سامنے جو پیپر دیا میں نے آپ کو اس کو استعمال کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس پورا ہو جائے گا، یہ جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے لکھ لیں آیت نمبر اور یہ آیت پورا، اور پھر تاکہ ایک ہی پیپر میں آپ کو پورے درس جو مل جائے گا، جب بھی آپ مراجعہ کریں گے ریویژن کریں گے آپ کے سامنے ایک پیپر میں سب کچھ ہوگا. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 تیسری آیت، اور اس میں کیا ہے پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ ایک بنیادی پیغام دے کے بھیجا ہے، توحید عبادت. یعنی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے. پہلا کیا پیغام تھا؟ جنہوں نے اس کو پیدا کرنے کا مقصد توحید عبادت، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد توحید عبادت. اچھا تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2، ہود علیہ السلام، الف لام را، کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ بشیر و نذیر. الف لام را یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں، پھر ان آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے. یہ آیتوں جو ہیں یہ حکیم حکمت والے اور خبیر باخبر والے کی طرف سے ہیں. کیا پیغام ہے ان آیتوں میں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کی عبادت نہ کرنا. اننی لکم منہ بشیر و نذیر، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بشیر ہوں، بشارت دینے والا، اور نذیر ہوں، ڈرانے والا. کیا پیغام ملتا ہے اس آیت میں؟ کہ کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد اللہ تعبدوا الا اللہ، بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں کیوں نازل فرمائے؟ تو کتابوں کو نازل کرنے، وحی کو نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد وہ ہے توحید عبادت. اب تیسرے پیغام ہمیں مل گیا. چوتھا یہی آیت سورۃ ہود آیت نمبر 2، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ پیغام ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا سچا معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ بھی ہمیں اس آیت کریمہ سے مل گیا کہ توحید، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے. پانچویں نمبر پہ یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 39، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، اور ان سے مقاتلہ کرو، جہاد کرو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور جب تک سارے کا سارا دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو. کیا بنیادی پیغام ملتا ہے؟ کیا تم جہاد کو کیوں مشروع کیا ہے؟ جہاد کس لیے مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ شرک کے خاتمے کے لیے. فتنہ ہے کوئی، مطلب فتنہ مطلب شرک یہاں پہ. تو توحید عبادت کو قائم کرنے کے لیے جہاد میں شروع ہوا ہے. تو جہاد کا جو بنیادی اصل پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، شرک کو مٹانا ہے، اور توحید عبادت کے پیغام کو پھیلانا ہے. نمبر 6، سورۃ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، بصیرت پر، یقین علم کی بنیاد پر، میں اور میرے اتباع کرنے والے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو دعوت اور تبلیغ کی بنیاد کیا ہے؟
إلى الله ما أنا من المشركين. التوحيد هي توحيد عبادته أور شرك سي اجتناب. توحيد عبادته بنيادي پیغام ہے. اب جیسے ہم کرتے ہیں نا کلکولیشن, کیسے جمع کرتے ہیں چیزوں کو, چار پانچ چھ دو تین چار آخر میں لائن ڈال کے اور نیچے پورا سم اپ کرتے ہیں. اب آپ نے جو بنیادی پیغام سائیڈ پہ لکھا ہے ہر آیت کے سائیڈ پہ, آپ کو نتیجہ کیا ملتا ہے؟ بنیادی پیغام کیا ملا آپ کو؟ توحید عبادت. توحید عبادت ہی اس دنیا میں مقصد ہے, وجود کا مقصد ہے, کائنات کا مقصد ہے, آخرت میں مقصد ہے. آگے آئے ہیں جنت اور دوزخ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ توحید عبادت کے لیے. یہ سارے کے سارا جو نظام ہے توحید عبادت کے لیے ہے. یہ پورے کائنات کا وجود توحید عبادت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا, اپنے رسول بھیجے, کتاب نازل فرمائی, جہاد کو مشروع کیا اور جنت اور دوزخ کو پیدا کیا صرف توحید عبادت کے لیے. جب اتنی اہم چیز ہے توحید عبادت تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا مسلمان آپ تصور کر سکتے ہیں اتنی آیات کے باوجود؟ یہ تو میں چند آیتیں میں نے بیان کی آپ, چھ آیتیں ہیں, چھ ہزار سے زیادہ آیات میں سے آپ کیا کریں گے؟ جو بنیادی پیغام جس نے نہیں سمجھا اس نے سمجھا ہی کیا ہے؟ ابھی سورہ فاتحہ میں بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہاں بھی توحید عبادت ہے. اس کا بھی نوٹ کر لیں, نمبر سات پہ کر لیں, سورۃ الفاتحہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو توحید عبادت یہ سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. توحید عبادت کے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کوئی اور چیز بڑھ کر نہیں ہے. یہ پیغام ملا کہ نہیں؟ آج اگر ہم غور و فکر کریں ان آیات پہ اور تدبر کرنا شروع کریں, واللہ میرے بھائیو کوئی بھی شخص یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ غیر اللہ کو پکارے یا کسی قبر کا طواف کرے یا یوں بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے. کبھی کہہ سکتا ہے؟ ابھی غور و فکر کی ہم بات کریں گے آگے جا کے انشاءاللہ کہ یہ کس طریقے سے ہم نے یہ مفہوم نکالے ہیں. جیسے میں نے کہا ابھی الفاظوں کی بحث آنی ہے, الفاظ کون سے بیان کیے گئے ہیں, ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا ہے, اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے وہ کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں سے اس مسئلے کو بیان کیوں نہیں کیا, اسے کلام تو غور و فکر ہے نا, وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آئیں گے. تو پہلی مثال یہ ہے. دوسری مثال ٹائم کتنا باقی ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا. دوسری مثال اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. من دون اللہ کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا, اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیان کیا قرآن مجید میں, آیات پہ ہم غور و فکر کریں گے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچیں گے من دون اللہ سے مراد کیا ہے. اور آپ اس تدبر غور فکر کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء الفرشت اور صالحین من دون اللہ میں شامل نہیں ہے, وہ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. واللہ اگر صرف قرآن کی آیات کو جمع کر رہے تو دیکھ تو پھر, لیکن پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اچھا آخر میں ایک چیز نوٹ کر لیں, نتیجہ تو ہم نے نکال لیا ہے, یہ نتیجہ جو ہے سلف مفہوم کے مطابق ہے مخالف ہے؟ نیچے نوٹ کر لیں, سلف کے مفہوم کے مخالف ہے مطابق ہے, تو یہ حق ہے الحمدللہ, اسی کو اپنا. یہ کیسے پتا چلا کہ سلف کے آپ عقیدے کی کتابیں دیکھیں, آپ کو جہاں پر بھی بات ہوگی تو توحید سے ہی بات کا شروع ہوتا ہے, توحید پہ ختم ہوتی ہے بات. وہ توحید عبادت کا زیادہ زور دیا جاتا ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, وہ بھی اس طریقے سے توحید عبادت میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ بھی ان میں بھی یہی پیغام ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. یہ جو آپ کو پیپر دیا ہے میں نے, اس میں سے جو پہلا, یہ آپ کا واجب ہے, یہ نوٹ کر لیں. یہ نمبر پہ کیا ہے؟ علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے. اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ آیتیں تو لکھی ہے، آپ کو زیادہ محنت ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک کام کرنا ہے، صرف اس کے آگے جو ہے پین یا پینسل سے لکھنا ہے کہ آپ کو پیغام کیا ملا ہے، وہ نوٹ کر لیں بس. یعنی مثال کے طور پہ سورت انعام آیت 50 پہلی آیت ہے، آپ وسلم ان سے کہیے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب جب بات ہم کہہ رہے ہیں علم غیب کے متعلق، اب وہی فائدہ نکالیں گے یہاں سے. کیا فائدہ ملا یہاں سے؟ بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے. یہ کون سا علم غیب ہے جس کے آپ خود نفی فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نفی فرما پھر نبی کی زبانی. دیکھیں نفی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا قرآن مجید میں، اپنے پیغمبر صلی اللہ کی زبانی فرما رہا ہے. یہ علم مطلق جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ نبی بھی نہیں جانتا. آپ سب خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو ہمیں یہ پیغام ملا ہے. آگے آپ خود نکالیں کہ آپ کون کون سے پیغام ایسے ملتے ہیں. مشکل ہے؟ آسان ہے؟ الحمدللہ. جی
مقصد آپ کو اعتراض کرنا ہوتا ہے، وہ اعتراض ضرور کرے گا. جو نتیجہ نکالا اس کو سلف کے احوال پہ پیش کرے
گا. جی
کہتے ہیں جب اتنا سارا کرنا تھا، سلف کے احوال کو دیکھنا تھا، تو سلف کے احوال ڈائریکٹ نہیں پڑ گئے.
وہ تو پہلے تو میں نے بتایا نا، اب غور و تدبر کے بارے شروع سے پڑھے نا آپ، تو پھر تدبر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جو سلف کے تدبر کے جو غور و فکر شروع میں کیا کہا تھا کہ سب سے پہلا اسٹیپ کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ جاننا. نہیں جاننا کیسے جانے، کہاں سے جانے، کیسے جانے، پڑھنے سے یا سننے سے، کہاں سے جانے؟ سلف کے اقوال سے. دوسرا سمجھنا، کہاں سے سمجھیں؟ تفسیر سے. کس کی تفسیر سے؟ سلف کی تفسیر سے. تو میں نے آپ کو شروع میں آخر میں جوڑ دی سلف سے. آپ جو تفسیر کریں گے آیت کی وہیں سے کریں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے. اور پھر جو آپ نے نتیجہ خود اپنے غور و فکر جو اپنے عقل سے کی ہے، کیونکہ غور و فکر ہم اپنے عقل سے کریں گے. ترجمہ تو مل گیا ہمیں، تفسیر مل گئی ہے، لیکن غور اپنے عقل سے کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ وہی جو اس کے مطابق ہے تو ہم نے صحیح کیا ہے، اگر غلط ہے تو ہم نے غلطی کی ہے. اللہ کو جزائے خیر دے، اپنے نشاندہی کی ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط فہمی تاکہ نہ رہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.